السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. فری نمبر پر بھی آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں, آئیے مختصراً ان کے بارے میں بتائیں. روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانستان میں قیام امن کے لیے منعقد کی جانے والی کانفرنس کا ایک جائزہ پیش کریں گے افغانستان, پاکستان اور امریکہ سے اپنے ماہرین کے ساتھ. پاکستان افغانستان میں مفاہمتی عمل کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتا ہے؟ پھر ہم بات کریں گے امریکہ کے صدر کے یورپ کے دورے پر جانے کی. فرانسیسی لیڈر سے یورپی سلامتی کے بارے میں انہوں نے تبادلہ خیال بھی کیا ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے سعودی صحافی جمال خشوگی کے کیس کے بارے میں, تازہ ترین صورتحال کیا ہے. تو اس وقت ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں, بڑے ممتاز نام ہیں اپنے ہمارے ان پروگراموں کے بھی جانے پہچانے نام ہیں. اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے. یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں مجید یوسف, اور کابل افغانستان سے ہمارے ساتھ ہیں انیس الرحمان. آپ سب لوگوں کو پروگرام میں میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ بے حد شکریہ. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ماسکو کانفرنس میں طالبان کی شرکت جو پہلی مرتبہ کسی بین الاقوامی فورم میں ہوئی, کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اس بیان کے تناظر میں کہ طالبان نے خبردار بھی کیا کہ انہیں امن مذاکرات نہ سمجھا جائے, جبکہ امن کونسل نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ طالبان ان سے بات کر سکتے ہیں. تو آئیے اسی پس منظر میں سب سے پہلا سوال کابل میں انیس صاحب کے ساتھ. انیس صاحب, افغان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت نے ماسکو اجلاس میں شرکت کے لیے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا اور اعلی امن کونسل بحیثیت شہری لیکن غیر سرکاری ادارے کے طور پر شریک ہوئی. علاقائی پلیئرز اور اہم ملکوں کی شرکت کے ساتھ ہونے والی اس کانفرنس میں افغان حکومت کے خود اپنے شرکت نہ کرنے سے کیا پیغام مل جاتا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے, یہی کانفرنس جو ہے 2 مہینے پہلے بھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا, لیکن افغان حکومت کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم مل کر یہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے. رشیا نے اچھا اسٹیپ اٹھایا تھا, لیکن یہ تھا کہ افغان حکومت کو اب کانفیڈنس نہیں لیا تھا, اس کے ساتھ نہ ایجنڈا شیئر کیا تھا اور نہ ہی جو ان کے اقدامات تھے اور جو ایجنڈا سیٹنگ تھا اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یہ تو بالکل افغانستان کو ایک طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا. یہ عجیب بات ہے بالکل. دیکھیے, ایک جگہ آپ جب ایک ملک کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں, اس کی بہت حساس اور سینسیٹیو ایشوز سے بات کرتے ہیں, تو آپ اس ملک کو اعتماد میں لیتے ہیں. تو رشیا سے جو ہے یہی ایک غلطی ہوئی تھی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ افغانستان کی حکومت کو کانفیڈنس میں لیتے اور ان سے کہتے کہ آئیے ہم مل کر جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم سارس کا کردار ادا کریں گے, تو شاید پھر افغان حکومت مان لیتے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی ہی کانفرنسز جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی, ایسی ہی کانفرنس جو ہے سعودی عرب میں ہوئی تھی. تو جب ایسی کانفرنس ہوئی تھی تو اس کو افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. رشیا نے جو ہے افغان حکومت کو اعتماد میں نہ لیتے ہوئے انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا. اچھی بات ہے, اس کا ایک اچھا رزلٹ آیا ہے جس میں تقریباً بہت سارے ممالک نے جو ہے شرکت کی تھی اور وہاں پہ جو بات ہوئی تھی اور وہاں سے جو نیوز آ رہے تھے مسلسل ہمیں موصول ہو رہے تھے, تو وہ بہت اچھی نوعیت کی تھی. لیکن افغان حکومت کی صرف یہی پالیسی تھی کہ ہم خود مختار ہو کر جو ہے ہم اگر افغان حکومت یا افغانستان کے حوالے سے کوئی پروگرام بنایا جاتا ہے تو افغان حکومت
کو اس کو ساتھ میں لینا چاہیے. جی. آگے چل کے بات کرتے ہیں مزید. اکرام سہگل صاحب سے بات کرتے ہیں. سہگل صاحب, روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اجلاس کا مقصد افغان تنازع کے تمام متعلقہ فریقوں کو اکٹھا کرنا ہے, ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہے جس میں حکومت, طالبان اور ملک کے دیگر سماجی اور سیاسی حلقوں سے وسیع تر سطح پر نمائندے شامل ہوں. تو اس مقصد کے حصول میں کس حد تک کامیابی ہوئی؟ جیسا کہ ابھی کابل سے ہمارا پہلا سوال ہی انیس صاحب سے یہ تھا کہ حکومت تو اس میں شریک نہیں ہوئی, اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو ساتھ میں شریک کیا جائے اور اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اس صورت میں اس کانفرنس کی کامیابی کی کس طرح سے بات کریں گے آپ؟
دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افغان حکومت نے, اشرف غنی نے کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں انکنڈیشنل ٹاکس کے لیے. دوسری بات, اگر پہلی دفعہ اگر آپ طالبان کی ڈیلیگیشن کہیں آئی ہے تو آئی تھنک جس حالت میں آج افغانستان ہے, افغانستان کی حکومت ہے جن کا رچ اپنے بہت کم ہے باقی افغانستان کے اوپر, تو وہ ہر موقع ڈھونڈے گی کہ کوئی نہ کوئی بات کرے نہ کوئی. جب انکنڈیشنل چاکس ہوتے ہیں آپ ایجنڈا کیوں فکس کریں؟ سب سے پہلے تو آپ ماحول ٹھیک کریں, اور اگر آپ کو کوئی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, وہ روس ہو یا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو, سعودی عربیہ ہو, کوئی بھی ہو, جب آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ آ کے مذاکرات کریں, جو قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو ختم کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کرے گا کہ بھائی ہم بات تو جا کے سن لیں. لیکن اگر آپ کی اپنی موٹیویشن الگ ہے, آپ کی موٹیویشن یہی نہیں ہے کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے حاوی ہونا اس کے اوپر, اپنا ایجنڈا کرنا, تو کوئی بھی مذاکرات سکسیزفل نہیں ہو سکتی کبھی بھی.
جی
آئی تھنک میں سمجھتا ہوں روس نے بڑی ایک بہت اچھی پیشکش کی ہے, ایک نیوٹرل گراؤنڈ دیا ہے, اس کے اندر کوئی ایجنڈا نہیں دیا. اس کے معنی کہ آپ خود آ کے افغان اونڈ افغان میں بولتے ہیں کہ لیڈ ایجنڈا آپ آپس میں کر سکتے تھے, اور اگر آپ یہ موقع لے لیتے اور ایک ڈیلیگیشن کر دیتے, چلو زیادہ کیا ہوتا, آپ اگری نہیں کرتے, آپ ڈس اگری کرتے, ٹھیک ہے جی, آپ بولتے کہ جی نہیں ہم نہیں بات مانتے, لیکن آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی حالت خراب ہے افغانستان آج جو ہے, آپ کی حکومت کی آپ کی ریٹ کدھر ہے؟ آپ کی ریٹ کابل میں شاید ہوگی, کندھار میں ہوگی, اور بڑے مرکزوں میں آپ کی ہوگی, آپ رورل ایریا تو آلموسٹ طالبان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک موقع ہے اور آپ اس موقع کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی نہیں ہوتا, کوئی آپ کو کرے, آپ اس موقع کو ضرور استعمال کریں,
موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. جی
بالکل, موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ اس موقع سے جب نہیں فائدہ اٹھا رہے تو آپ اپنی ویکنیس دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ویکنیس کے اندر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا.
اچھا موید صاحب بات کرتے ہیں. موید, امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد بھی آج کل پاکستان, افغانستان اور مشرق وسطی کے 10 روزہ دورے پر ہیں. اس سے پہلے وہ گزشتہ دنوں بھی گئے ہوئے تھے اور قطر میں طالبان سے ملاقات بھی ان کی ہوئی, پھر تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی طالبان مفاہمتی راستے کے خواہاں ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ جہاز یہ بھی بات ہے کہ افغان حکومت سے نہیں, وہ صرف امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھیں گے جبکہ امریکہ بھی ذاتی سطح پر طالبان کے ساتھ الگ سے قطر میں بات کرتا آ رہا ہے؟ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کانفرنس کو اور اس کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟
شکریہ بہجت. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے 17 سال سے ایک جنگ ہو رہی ہے. اب اس میں بات چیت کے سلسلے کی طرف جو ہے ایک پیش رفت ہو رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو, تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے معاملات جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو جائیں, یہ معلوم ہو جائے کہ کس میز پہ کس رخ پہ کہاں بیٹھ کے کس سے بات ہوگی. تمام جو اس وقت عناصر اس میں شامل ہیں, تمام ایکٹرز, وہ ایک دوسرے کو بہت ہی بد اعتمادی کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈسٹرسٹ لیولز جو ہیں, ظاہری بات ہے ایک جنگ ہے اس میں فریق ہیں, تو بہت ہی منفی ان کا تاثر ہے ایک دوسرے کے بارے میں. تو جو بھی کوئی اقدام اٹھائے گا اس کو پہلے تو ایک سسپیشن کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو پہلے تو ماسکو کی کانفرنس کی بات کر لیں. یہ روس کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے بغیر کوئی صلح نہیں ہو سکتی افغانستان میں, طالبان کو بھی معلوم ہے. روس نے یہ کیوں کیا؟ اس کا مقصد کرنے کا, روس ایک پلیئر افغانستان میں اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہے. اور وہ کیونکہ امریکہ لیڈ چیز جو ہے, جو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اس سے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا, تو ایک پیرلل ٹریک جو ہے وہ انہوں نے آفر کیا ہے. اس سے فیصلہ نہیں نکلنا. ماسکو کی کانفرنس جیسی بھی ہوتی, طالبان مکمل طور پہ ہوتے, افغان حکومت ہوتی, تو یہ ایک پروسیس ہے. میں اکرام سہگل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے, لیکن بہرحال یہ ایک ایز اے پروسیس اکیلا جو ہے یہ معاملہ آگے نہیں چلا سکتا. بہرحال یہ ایک بات ماسکو پہ. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں زالمہ خلیل زاد صاحب کا کے دورے اور یہ بات چیت
طالبان کے ساتھ, بات چیت
دیکھیے طالبان جو ہیں انہوں نے یہ بات تو واضح کی ہوئی ہے وہ افغان حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ ہوگا. اب وہ کہاں تک جائیں گے, کیا ایکسیپٹ کریں گے, امریکہ کیا ایکسیپٹ کرے گا, دیکھیے میرے نزدیک یہ سوال صرف تب ان کے ہم جواب دے سکتے ہیں جب یہ معاملہ آگے چلے. یہ صرف بات چیت کے پروسیس سے پتا چلے گا کہ کون کتنا سنجیدہ ہے, کہاں تک جانے کو تیار ہے, کون نہیں آگے بڑھے گا. تو اس کو حائل نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. ایک میں اور بات کر دوں, مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ جو ٹریک ون ہے یعنی جو ڈائریکٹ بات چیت ہے, پس پردہ بات چیت ہے, شاید اس کا مومنٹم اب بڑھ رہا ہے. ہمیں وہ معلومات نہیں ہیں, نہ ہی ہونی چاہیے, یہ پس پردہ ہی بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کوئی پیش رفت اس چیز پہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو دوسرے ٹریکس ہیں ان کی اتنی اہمیت شاید اس وقت نہ ہو, اگر امریکہ کو طالبان کو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات کسی اور چینل سے جو کہ زیادہ سیکیور ہے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں. اب ایک اس میں صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم بارہا بات کر رہے ہیں کہ طالبان سے بات, کن طالبان سے بات کرنی ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے, طالبان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ جو قطر میں طالبان موجود ہیں جس کو پولیٹیکل کمیشن کا نام دیا جاتا ہے, آیا وہی طالبان ہیں جنہوں نے طالبان جو لڑ رہے ہیں افغانستان میں ان کے بحاف پہ فیصلہ کرنا ہے, یا کوئی اور ٹیم ہوگی طالبان کی جو الٹیمیٹلی تشکیل دی جائے گی؟ تو یہ بھی ایک ذہن
میں رکھنے کی بات ہے. انیس صاحب سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب, ایک تو ابھی جس طرف معید نے بات کی اور اشارہ کیا ہے, ہم اس بات پہ پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے بہت سارے دھڑے ہیں, کون سا ایسا دھڑا ہوگا جو پورے طالبان کی طرف سے بات کرنے کا مجاز ہوگا؟ اور اب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ طالبان اور اعلیٰ امن کونسل کے ارکان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے. امن کونسل کی طرف سے طالبان کو براہ راست مذاکرات کے بارے میں بات کی گئی اور کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جگہ اور وقت کا تعین کر لیں. تو کیا امکان ہے کہ طالبان کسی بھی نوعیت کے سیاسی تصفیے کے لیے بات پر آمادہ ہوں گے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ نیٹو اور باقی تمام فوجیں, امریکی فوجوں کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو وہاں پر لوگ ہیں غیر ملکی عناصر, وہ نکل جائیں؟
دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کے آخری آپشن پہ بات کروں گا, اس کے بعد تھوڑا آگے جاؤں گا. یہ کہ بات تو اشرف غنی نے 28 فروری 2018 کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں, ایک یہاں پہ جو کانفرنس ہوا تھا کابل میں, بہت سارے ممالک میں اس میں شامل ہوئے تھے, تقریباً 40-50 ممالک تھے, اس میں یہ بات کی تھی اس نے, اور طالبان کو ایک اوپنلی آفر کیا تھا کہ آپ کو یہاں پہ پولیٹیکل آفس ملے گا, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے از اے طالبان اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں, رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو افغانی پاسپورٹ ملیں گے, آپ کو میڈیا تک رسائی ملے گی, یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے بتا دیا گیا تھا, تو ان کی اس میں یہی آفر بھی موجود تھا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مختلف دھڑے موجود ہیں, دیکھیں ریسنٹلی افغانستان میں دو بکس پبلش ہوئی ہیں جو دونوں طالبان رہنما ہیں, ایک عبدالسلام ضعیف نے لکھی ہیں اور دوسری جو ہے ملا محمد عمر کی ایک ترجمان تھے, اس کی اسپوکس پرسن تھے, اس نے لکھی ہے. اس میں کہا جاتا ہے, جو ملا محمد عمر کی اسپوکس پرسن نے لکھی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ قطر کا آفس جو ہے وہ ملا عبدالسلام ضعیف اور ان کا جو وہ لوگ جو وہ طالبان جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ آئے ہیں بیٹھے ہیں اور اس وقت کابل میں رہ رہے ہیں, ان لوگوں نے جو ہے یہ آفس کھولا, اوپن کیا ہوا ہے اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے پس پردہ ہم چلے جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو سب سے اہم ڈر موجود ہے وہ یہی ہے کہ جو قطر آفس میں بیٹھے ہیں, جو کابل میں موجود ہیں, کیونکہ ہم نے جو ماسکو کانفرنس ہے اس میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو افغانستان کی کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایسے طالبان ہیں جو امن چاہتے ہیں, جو افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے لوگوں سے بنا ہوا ہے, کچھ لوگ ہیں, یہ آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے, کل اور لوگ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر لوگ نہیں رہیں گے, افغانستان کے لوگ نہیں ہوں گے اس ملک میں, تو طالبان کس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, چلے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات کر لے, بالکل کر لے, افغان حکومت کے ساتھ نہ کر لے, لیکن کوئی ایجنڈا تو ہو, ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا ایجنڈا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کل پھر خلیلزاد صاحب ایک کتاب لکھے اور پھر میں اس میں ایسی انکشافات ہو جس پر وہ شرمندہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اب کھل کر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کی تاریخ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں.
انیس صاحب کی لائن کٹ گئی, ڈراپ ہو گئی ہے, شاید انیس صاحب کو آپ پھر لے لیں گے. سہگل صاحب کو جانا تھا. سہگل صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, اس کے بعد پھر آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو حال ہی میں مبینہ طور پر امریکہ کی درخواست پر ملا برادر کو رہا کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کے اقدام سے اعتماد سازی کی صورت بنے گی اور ملا برادر جیسے افراد طالبان کو مفاہمت پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی مثبت کردار اپنا ادا کر سکیں گے؟
بالکل کریں گے جی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل ہے اس میں کوئی شک نہیں. آپ اگر بتا لیں کسی بھی روس ہو جائے کہیں پر ہو جائے, آخر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک فریق ہے وہاں پر ان کی ایک بولتے نا کہ ان کی ایک موٹیویشن ہے, وہاں پر ان کی پریزنس ہے, اور اس پریزنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے بولتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں پیس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ ملا برادر کے پاس کتنی اثر رسوخ ہوگی جو طالبان, بیکاز ملا عمر کے بعد کافی چینجز آئی ہیں طالبان کے اندر, بہت فیلڈ کے اندر چینجز آئی ہیں اور اس کے اندر کافی رد و بدل ہوا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ان کی اس جو جہاں پر ملا برادر صاحب گئے تھے کسٹڈی میں اور اب جو ہے ان سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بات ضرور کرنی چاہیے. آپ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی ایجنڈا چھوڑیں, پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت تو کریں, اس کے بعد آپ اس میں کوئی ایجنڈا نہ ہو, آپ بس بات کر کے ایٹ لیسٹ ایک گراؤنڈ تیار کریں جس کے اندر آپ ایک ماحول تو بنائیں جس کے اندر آپ سوچیں چلو آگے پیش رفت ہو سکتی ہے. آئی تھنک میری اپنی فیلنگ ہے کہ پاکستان بینڈ اوور بیکورڈ کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خلیل زاد صاحب وہ ہیں جو آئے دن پاکستان کو برا بھلا بولتے ہیں ہر فورم میں, ہر جگہ آپ چھوڑ دیں خلیل زاد صاحب شہر فرست ہوتے ہیں, لیکن پاکستان نے تب بھی یہ بات بالکل نہیں کی, بولا ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا, ٹھیک ہے اگر پیس میں کر سکتے ہیں کچھ پیش رفت ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور آئی تھنک یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو بھی امریکہ چاہتا ہے پیس کے لیے پاکستان بڑھ کے کر رہا ہے. پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں, پاکستان قربانیاں دیتے جا رہے ہیں اور پاکستان بات کی جتنی بھی پرابلم ابھی ہے اب ہمارے وہ بارڈر سے وہ آتی ہیں, افغانستان میں ٹرمائل ہوگا پاکستان میں کبھی پیس نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی پاکستان کی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پر پیس ہو اور وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ آپس میں بات کریں. تو آئی تھنک پاکستان کا رول بہت مثبت ہے اور میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ افغان حکومت کو اب چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے کچھ نہ کچھ انگیج کریں طالبان کو.
اچھا معید, آپ سے سوال ہے کہ امن کونسل کے نمائندوں کے مطابق انہوں نے طالبان کو مذاکرات کے لیے خود وقت اور جگہ کا تعین کرنے کی دعوت دی ہے اور یہ مذاکرات یہ بھی کہا ہے کہ پیش کی شرائط کے بغیر ہوں گے, لیکن دوسری جانب طالبان عہدیداروں کا مطالبہ ہے کہ تمام غیر ملکی فوجیں خاص طور پر امریکہ اور نیٹو افغانستان سے نکلیں جس کے بعد ہی وہ کابل حکومت سے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں امریکہ جو سیاسی حل اور مفاہمت کا خواہاں ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے, اس کا رول کیا ہوگا؟
بھائی یہ وہ وقت ہے جب تمام جو ایکٹرز ہیں جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے وہ اپنی میکسیملسٹ پوزیشن جو سب سے زیادہ ان کی ایک بڑھا چڑھا کے مانگ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. تو طالبان بھی بارہا یہ بات کرتے رہے کہ پہلے انخلا ہو تمام افواج کا اور پھر وہ بات کریں گے. امریکہ افغان حکومت کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ہم سے بات ہونا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, یہ ریڈ لائنز جو ہیں یہ فلیکسیبل ہو جائیں گی جب بات چیت کا سلسلہ مکمل طور پہ صحیح طور پر شروع ہوگا. تو یہ صرف اس لیے کہ ایک پوزیشن انہوں نے سامنے رکھ دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. الٹیمیٹلی امریکہ کو بھی لچک دکھانی ہے, طالبان کو بھی لچک دکھانی ہے اور افغان حکومت کو بھی لچک دکھانی ہے, اور یہ اگلے 5-6 ماہ میں واضح ہوگا کہ کس کس چیز پہ کتنی لچک وہ دکھانے کو تیار ہیں. لیکن پہلے جیسے اکرام صاحب نے کہا بات چیت مثبت طور پر شروع ہونا ضروری ہے.
اچھا ایک اور سوال تھا, بات کی جا رہی تھی کیونکہ روس نے جو کہا اس نے کہا کہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کو اس لیے اکٹھا کیا گیا کہ وہ تعاون کی صورت کریں اور اپنا اپنا کردار اس میں ادا کریں, پاکستان کی طرف سے مفاہمتی عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں؟ ہم نے ملا برادر کی بات کی, پاکستان کا رول اب یہ جو مخصوص صورتحال بن رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک جی پاکستان کا رول طالبان کی قیادت سے بات چیت فسیلیٹیٹ کرانا ہے امریکہ کی, اور اگر ہو سکے تو افغان حکومت کے کچھ عناصر کی, اور طالبان کو اس بات پہ ان کو انکریج کرنا ہے کہ وہ جو بھی بات چیت کریں وہ سنجیدگی سے اور کمپرومائز کی اسپرٹ میں کریں. یہ میرے نزدیک پاکستان کا رول ہوگا, اور اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے چلے گا تو ایسے عناصر ہوں گے طالبان موومنٹ کے اندر اور باہر جو اس پروسیس کو روکنے کی کوشش کریں گے, خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ معاملہ آگے چلے, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کئی عناصر ان میں سے افغانستان میں ہوں گے, کئی ریجنل ممالک نہیں چاہیں گے کہ آگے چلے, لیکن کچھ عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو پناہ لیں بارڈر ایریا میں, یا پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طرح ان کی پہنچ ہو امریکہ کی اور پاکستان کی, اس پہ پاکستان امریکہ افغانستان مل کر کام کر سکیں گے, جن کو ہم ارریکنسائلیبلز کا نام دیتے ہیں, وہ لوگ جو چاہتے ہی نہیں یہ معاملہ آگے چلے. تو جس کا جہاں ان عناصر پہ اثر رسوخ ہوگا وہ مل کے کام ہو سکے گا, ان کو جو ہے یا تو آمادہ کریں اور یا ان کو جو انہوں نے ایک معاملہ جو روکا ہوا ہے یا اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ان کو ہٹایا جائے.
اچھا اب آخری سوال اسی سلسلے کا یہ ہے کہ جو ریجنل پلیئرز کی بات کی جاتی ہے ان سے کس نوعیت کی مدد کا امکان ہو سکتا ہے امن بات چیت کے اندر, اس کے مؤثر نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ کروشل ایلیمنٹ ہے, کیونکہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی رہی ہے افغانستان میں شروع سے اس میں تین ستون تھے, ایک افغان حکومت اور افغان آرمی کو مضبوط کرنا, دوسرا خود جنگ لڑنا, اور تیسرا ریجنل ایکٹر اور بالخصوص پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک سپورٹیو رول میں کام کرنا. اب ریجن میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان, ایران, روس, چین, یہ ممالک جو ہیں یہ امریکہ کی پریزنس کو ایک شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. اگر آیا امریکہ واقعی افغانستان میں سلامتی چاہتا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے, پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ شاید پاکستان کی جوہری ہتھیاروں پہ نظر ہے, ایران کا خیال ہے کہ وہاں سے بیس استعمال کر کے کبھی ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک پیج پہ آنا ضروری ہے, اعتماد پہ لینا ضروری ہے ایک دوسرے کو کہ امریکہ کی پریزنس وہاں ہے, کس طرح کی رہے گی, کس کو کتنا جو ہے اعتماد میں لینا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس سے وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایران سے جو امریکہ کا اس وقت تعلق ہے یا روس کا بھی جو تعلق بنتا جا رہا ہے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ امریکہ کی مدد خاطر خواہ کی جائے اس حد تک کہ امریکہ کو وہاں پہ کامیابی حاصل ہو. تو ان سے بھی علیحدہ بات کرنی ہوگی کہ کس طرح افغانستان کے معاملے پہ کم از کم, آپ کو یاد ہوگا ایران اور امریکہ کے تعلقات جیسے بھی تھے, عراق میں کافی حد تک ایران نے مدد کی تھی امریکہ کی عراق کی جنگ کے بعد, تو اس طرح کا معاملہ کیسے بنے کہ افغانستان کی حد تک کم از کم تمام ریجنل ایکٹرز ایک صفحے پہ آ جائیں, اور اس کے لیے یہ ریجنل بات چیت جو ہے یہ بھی ضروری ہے, اور ڈائریکٹ بات چیت بھی امریکہ اور ان ممالک کی کسی نہ کسی طرح افغانستان کے معاملے پہ کم از کم ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ محید یوسف, ہمارے ساتھ تھے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ محید یوسف وائس پریزیڈنٹ ہیں ایشیا پروگرام کے, یو ایس آئی پی واشنگٹن میں ان کا یہ تھنک ٹینک ہے, یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں, محمد طارق چکتائی قصور سے ان سے بات کرتے ہیں. جی چکتائی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ویسے تو میرا معید یوسف صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ تو ہے نا حقیقت, کس طرح 18 سال سے یہ جو جنگ جاری ہے مذاکرات کے علاوہ اس کا حل نہیں, لیکن جلال الدین حقانی کی وفات کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ان کے گروپ بنے, تین چار ایسے پانچ واقعات تو میں جانتا ہوں نا, جب بھی مذاکرات کی بات چلی اس وقت ایسے بلاسٹ یا ایسا وہ دھماکے ہوئے کہ وہ مذاکرات کا وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان جو دھماکے کرتے ہیں مذاکرات کے دوران, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گروپ ایسے ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتے، کیا ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے؟
چکتائی صاحب یہ ساری اسی یہ موحد یوسف صاحب اسی بارے میں بات کر رہے تھے، انیس الرحمان بھی اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، اور اکرام سہگل صاحب بھی، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ طالبان کے مختلف حلقے ہیں اور گروہ ہیں، اور ان میں سے کون سا ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. اور ابھی موحد بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات چیت کو نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ امن کی فضا کو قائم ہونا نہیں دینا چاہتے، اور کسی نہ کسی طرح ان کے اپنے مفادات ہیں. ابھی موحد صاحب سے آپ یہ بات سن رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک دوسرے کالر اس وقت نہیں ہے، وہ جھنگ سے تھے، ان کا نام ہم بتاتے ہیں. خدا بخش صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں فون کیا تھا. تو اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں، جس میں ہم بات کریں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آج یورپ کے دورے پر ہیں اور یورپ کی سلامتی کے بارے میں بھی وہاں پر بات کر رہے ہیں، اور یہ جنگ عظیم کے جس معاہدے کے تحت ختم ہوئی تھی وہ پہلی عالمی جنگ، جو 7 سالہ تقریبات اس کی ہیں، اس میں شرکت کرنے کے لیے بہت سے لوگ وہاں پر اس وقت موجود ہیں، اس بارے میں بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے جمال خشوگی، جو سعودی صحافی استنبول کے میں سعودی کونسل خانے کے اندر جن کا قتل ہوا، جن کی ہلاکت ہوئی، ان کا کیس اس وقت کہاں پر ہے، اس کی صورتحال کیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہیں منصور جعفر، بڑا جانا پہچانا نام ہے، عربیہ ٹیلی ویژن سے بھی ان کا تعلق ہے، اس کے علاوہ معروف تجزیہ کار ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں بیرسٹر امجد ملک، جو امیگریشن کے معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں. اور ابھی رضا رومی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں، اور اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ماسکو میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں کافی تفصیلی آج معلومات آپ کو ہم نے پہنچائی. ہمارے ماہرین تھے پاکستان سے، کابل افغانستان سے، اور یہاں واشنگٹن سے بڑے معروف اور جانے پہچانے نام تھے. تو آئیے اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اور درجنوں دیگر عالمی سربراہان اس معاہدے کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پہلی عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا. وہ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب امریکہ اور اس کے کئی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی بھی جاری ہے. فرانسیسی صدر ایمانوئل مخوان نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اس وقت جغرافیائی اور سیاسی ماحول اسی نوعیت کا ہے جو عالمی لڑائیوں سے پہلے کے ادوار سے مماثلت رکھتا ہے. بڑا حساس بیان ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے یورپ کی سلامتی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، لیکن ساتھ ہی یہ تجویز بھی دی کہ یورپ کو یورپ کے لیے فوج کے بارے میں غور کرنے سے پہلے نیٹو میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. تو امریکہ کی طرف سے یورپی حلیفوں سے یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مطالبے کے نتیجے میں امریکہ یورپ تعلقات میں کسی نوعیت کی سرد موری یا تلخی آئی ہے؟ رضا ابھی ہمارے ساتھ ہیں، رضا سے ہی پوچھتے ہیں. رضا، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آج کل امریکہ اور یورپ کے تعلقات کو، اس وقت جبکہ صدر ٹرمپ وہاں پر موجود ہیں اور یورپی سلامتی کے بارے میں اپنے فرانسیسی ہم منصب سے بات بھی کر رہے ہیں؟ رضا، آپ میری بات سن رہے؟
جی، میں بالکل.
جی
کی بات.
جی
ذرا سوال بیچ میں سے وہ آواز چلی گئی تھی. آپ یورپ کے حوالے سے بات کریں،
امریکہ یورپ تعلقات کے بارے میں بات کریں. صدر ٹرمپ نے ابھی بھی فرانسیسی صدر سے جب بات کی تو انہوں نے اسی بات پر زور دیا جو کہ پرانا مطالبہ ہے امریکہ کا، کہ نیٹو میں اپنا شیئر وہ ادا کریں اور جو دفاعی اخراجات ہیں اس میں اپنا مناسب حصہ ادا کریں. تو اس مطالبے کے نتیجے میں امریکہ یورپ تعلقات میں کس نوعیت کی سرد موری یا تلخی کو آپ دیکھتے ہیں؟
جی، میرے خیال سے تو دیکھیے یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے آگے چل رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی کا جو نظریہ ہے اور جو ان کا خیال ہے عالمی امور کے بارے میں، اس میں وہ امریکہ کو کم سے کم دنیا میں انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی توجہ جو ہے وہ امریکہ پر مرکوز ہے. تو اور یہ جو نظریہ ہے یہ ان کے سپورٹرز اور ان کی جو سپورٹ بیس ہے یہ اس کو بھی بھاتا ہے، کیونکہ ان سب کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت ضرورت ہے بہت سے مسائل کی طرف توجہ دینے کی، چاہے وہ نوکریاں ہو، غربت ہو، انفراسٹرکچر ہو یا دیگر معاملات ہوں. तो ये मेरे ख्याल से तो अमेरिका के जो है आलमी जो रोल है ये उसके ऊपर और उसके लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि अमेरिका जो वाहिद सुपर पावर रहा है पिछली कम से कम 2-3 दहाइयों में जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ और एक तरह से यूनिपोलर दुनिया का वजूद में वजूद में आई, तो उसको ये और अब अमेरिका जो है अगर आलमी अमूर से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा तो ये अमेरिका का जो असर है दुनिया में वो भी कम होगा इसके साथ। तो बहुत से लोग जो हैं अमेरिका के अंदर जो तजियाकार हैं या जो बैनुल अक्वामी अमूर के माहिर हैं वो इस चीज़ पर तश्वीश का इजहार करते हैं कि ये अमरीकी जो ताकत है दुनिया में ये उससे मजीद कम होगी। और ज़ाहिर बात है सर्द मोहरी का तो इजाफा ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे ममालिक के दरमियान और ये मजीद जो है सर्द मोहरी की तरफ जाएंगे ताल्लुकात आने वाले महीनों और सालों में।
शुक्रिया रजा। अब बात करते हैं हम मंसूर जाफर हमारे साथ हैं। मंसूर साहब ये बताइएगा कि अमेरिका के बारे में यूरोपीय हलीफों को ये खदशा भी है कि कई दूसरे माहदों की तरह अमेरिका नेटो से भी अलग होने का फैसला न कर ले जो बहुत शुरू में कभी एक बात भी हुई थी। आपके ख्याल में इस बात का किस हद तक इम्कान है या ये सिर्फ बातों तक है?
देखिए जी जो मिसाल साहब ने जो बात की थी खासतौर पे इसी जो अभी सरसरा तकरीबात हो रही हैं पहली गंगा के खात्मे के हवाले से, उससे पहले उन्होंने दौरा किया था उस महाज का तो जहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस किया था खासतौर पे 80 की दहाई में जो एक माहिदा हुआ था बड़े पैमाने पे जो असले के जो मिजाइल बहरान था यूरोप को दरपेश उसका शिकार बेसिकली यूरोप हुआ था उस वक्त। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने उस माहिदे से निकलने का ऐलान किया था तो यकीनन उसका जो फॉलआउट है ये जितना इम्पैक्ट है उसका वो सारे का सारा यूरोप की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये एक आप कह लीजिए एक ऐसी कॉल है अमेरिकन इंतजामिया की तरफ से कि जो यकीनन यूरोप की सिक्योरिटी को बड़ी हद तक मुतासर करती है और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये और खासतौर पर इस मौके पे कि जब एक सेलिब्रेशन का समय था और उस मौके पे इस तरह का स्टेटमेंट आना जो है वो यकीनन इन मामलात को मजीद खराब करने का बायस बन सकता है। और ये आप कह लीजिए खासतौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके अभी जो वक्त मुद्दे के इंतखाब हुए हैं उसके बाद मैं समझता हूँ फ्रांस की तरफ से बड़ा इंकरेजिंग स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जी हमारे इसमें यकीनन जो डेमोक्रेट्स को यानी आप कह लीजिए जो उनके उसके असरात नहीं पड़ेंगे हमारे दुनिया के ताल्लुकात के हवाले से। तो इस तनाजर में मैं समझता हूँ कि उनका यूरोपीय यूनियन या जो यूरोपीय दुनिया है उनके खासतौर पर नेटो के माहदे के हवाले से कि वो इससे पहले जर्मनी की चांसलर से भी इसी नौत का मुतालबा कर चुके हैं तो ये एक लिहाज से उनका जो एक स्टेट्समैन का मैं समझता हूँ एक जो रोल प्रसीव किया जाता था उनके हवाले से वो शायद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हर मामले में पैसे को और इस नौत की चीजों को ला के यकीनन अमेरिका को आलमी सतह पर एक लिहाज से थोड़ा सा आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी इस वक्त कम से कम जिस तरह की आप कह लीजिए अमेरिकन इंतजामिया को रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लॉबिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें कम से कम तनहा करती दिखाई दे रही है।
अच्छा बैरिस्टर अमजद मलिक से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि यूरोप के हवाले से यूरोप रूस के हवाले से अपने दिफा के बारे में हमेशा तहफ़ुज़ात का इजहार करता आया है जिसकी तरफ अभी मंसूर जाफर साहब भी तवज्जो दिला रहे थे। इन तहफ़ुज़ात के तनाजुर में यूरोप में अपनी सलामती के हवाले से क्या ठोस इकदाम उठाने की मनसूबाबंदी है और यूरोप वाइड फोर्स के बारे में भी गौर करना इसमें शामिल है? जरा वजाहत कीजिएगा सुनने वालों के लिए।
जी बहुत शुक्रिया बैजत। मेरे ख्याल में यूरोप जो है वो दो तरह से मुश्किलात का सामना है उनको। एक तो रशिया का जो यूके के साथ तनाव है जो उनके जसूसों के केमिकल जो है इनडायरेक्ट वेपन के जरिए उनको मारा जाना जो है उसके ऊपर उनके तहफजात है और उनका डिप्लोमेटिक लॉकडाउन भी है। दूसरा ये ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट ये फैसला करेगा उसके बाद के इसका फ्यूचर, यूरोप की सिक्योरिटी, बॉर्डर इकोनॉमी, इसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी वजह से ये डिले और अनसर्टेनिटी है। जैसे ही ये डिले खत्म होगा, जैसे ही ब्रेग्जिट के ऊपर को फ्यूचर जबाजे होगा, तो ये दोनों अपनी अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और बरतानिया और यूरोप को मिलके कोई ऐसा निजाम वजे करेंगे जिसके जरिए वो रशिया और जो सिक्योरिटी के इनके इश्यूज हैं और जो फ्यूचर जो यूरोपियन रियासती हैं उनके बॉर्डरिंग एरियाज में और इमिग्रेशन है, इकोनॉमी है, बॉर्डर है, तो ये उनको उसके ऊपर फिर एक जामे पॉलिसी बनेगी। अभी क्योंकि इनका तरीके से आपस में अभी तक इनका फाइनलाइजेशन जो है हुई नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मखमसा नजर आता है। मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी जरूर वजह करें जिसमें यूके भी शामिल हो और ऐसा कोई नेटो की तर्ज का फ्यूचर में कोई ऐसा इनका निजाम बने जिसमें वो जो थ्रेट्स, जो कॉमन थ्रेट्स हैं इस रीजन को, उसका अजाला हो सके और दोनों ग्रुप्स जो हैं यूके एंड यूरोप एज अ यूनिफाइड ग्रुप, वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका उनसे अलग थलग हो। तो दोनों अपने तौर पे अमेरिका के साथ तल्लुकात के ख्वाह होंगे और कोई भी दोनों में से ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के दोनों में से किसी एक के साथ तल्लुकात ज्यादा हो, किसी एक से कम हो, क्योंकि उसका डायरेक्टली मॉनिटरी, बिजनेस और सिक्योरिटी के ऊपर उसका असर रहेगा।
अच्छा, हम बात करते हैं रजा आपसे की तरफ, मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहती हूँ कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने यह कहा है कि इस वक्त जुग्राफे और सियासी माहौल उसी नौयत का है जो आलमी लड़ाइयों से पहले के अदवार से ममासलत रखता है। अब यह सर जंग का सा एक माहौल है जिसके बारे में बहुत से तजियाकार कहते हैं कि सर जंग का वाकई दोबारा से आगाज हुआ हुआ है और इसमें नए नए आलमी इतिहाद वजूद में भी आ रहे हैं। तो जौहरी हथियारों से ये जो अट्टी और भरी हुई दुनिया है, इसमें अमन और इस्तेहकाम को किस हद तक खतरा है? ये बिल्कुल एक जनरल नौयत का, अमूमी नौयत का सवाल है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
जी देखिए, मेरे ख्याल से इस पर तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में 20वीं सदी के बाद जो है ये दुनिया कहीं ज्यादा यूं समझिए कि खतरनाक भी बन चुकी है, जौहरी हथियार भी और दीगर हथियार और जिस तरह से ये सब कुछ है। लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें इसको ज्यादा वो नहीं अलार्म नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे जौहरी हथियार इस तरह की चीजें हैं वहां पर बहुत सारी जो यूं समझिए कि नई ताकतें हैं वो भी उभर कर आ गई हैं और अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर भी जो है वो उस तरह से किसी भी एक मुल्क या एक ग्रुप की इजारादारी नहीं है। अभी जो इस वक्त आलमी तनाजुर है उसमें एक तरफ तो अमेरिका का जो है वो अभी भी कायम है असर दुनिया में, मगर इसके साथ साथ चीन की जो उभरती हुई कुव्वत है वो भी एक हकीकत बन चुकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी फरीक जो है वो इस सूरत हाल में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि आलमी सिक्योरिटी को कोई बहुत बड़ा खतरा लाहक हो। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि बहुत से नए फ्लैश पॉइंट्स हैं, जैसे कि जनूबी एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर कुव्वतें हैं, या इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन का जो मसला है वो भी अभी तक एक फ्लैश पॉइंट है। तो इन जो फ्लैश पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से जो रीजनल या छोटे फ्लैश पॉइंट्स हैं वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत बड़ी कुव्वतों की आपस में कशमकश।
अच्छा, हम बात करते हैं अब जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में। अमरीका में मुकीम सऊदी सहाफी जमाल खशोगी अमरीकी रोजनामे वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे और वलीअहद के बारे में सख्त अंदाज बयान भी अपनाए हुए थे। 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में जाने के बाद खशोगी वापस नहीं पलटे। सऊदी हुकाम की तरफ से कुछ मुतनाज़े और मुतजाद बयानात के बाद तस्लीम कर लिया गया कि वो कौंसल खाने में एक लड़ाई के दौरान मारे गए। उनकी हलाकत के बारे में भी मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे। खशोगी के साहबजादों ने अब उनकी बॉडी यानी मैयत के लिए मुतालबा किया है ताकि उन्हें दफन किया जा सके, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पेशरफ नहीं सामने आई। सऊदी अरब ने यह कहा है कि जिम्मेदार और मुतल्लिका अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ सऊदी अरब में कानूनी कार्रवाई होगी। तुर्की इन अफराद पर मुकदमा चलाने के लिए उनकी हवालगी का मुतालबा करता है और हफ्तों ये सारी खबरें मीडिया की शह सुर्खी से بھری رہیں۔ لیکن آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق ترکی نے یہ کہا ہے کہ اس نے سعودی صحافی کی موت سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز امریکہ اور سعودی عرب سمیت کئی ملکوں کو فراہم کر دی ہیں۔ ترک صدر نے بھی اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ سعودی عرب خود جانتا ہے کہ ان کی ہلاکت کے پیچھے کون ہے۔ تو منصور صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات پر ان سارے واقعات کا کیا اثر مرتب ہوتا آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ترکی نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ کھیلے ہیں۔ انہوں نے اس ایک ہائی پروفائل آپ کہہ لیجیے کیس کو، اپنے جو باہمی تعلقات ہیں انہیں کشیدگی، اس کا اثر جو ہے وہ اپنے تعلقات پر پڑھنے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، ترکی میں کچھ آپ کہہ لیجیے ایسے میڈیا عناصر یا ایسے میڈیا آؤٹ لیٹس موجود تھے کہ جو اس کیس کو، اس کی جو آپ کہہ لیجیے ایسی ڈائمینشن کے جو دو ملکوں کے درمیان، خاص طور پر ترکی اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کے معاملے کو ہوا دے رہے تھے، اور اس نوعیت کی خبریں جو بعد میں غلط بھی ثابت ہوئیں وہ جاری کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت تک جو ترک صدر ہیں انہوں نے جو آپ کہہ لیجیے ہائی پروفائل سعودی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے اس مرڈر میں جو ہے ان کے کردار پر کوئی بات نہیں کی، کوئی لب کشائی نہیں کی۔ لیکن یہ مطالبہ یقیناً ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ ترکی کے حوالے سے ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ یہاں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہنا مناسب ہوگا، کیونکہ جو قتل کا واقعہ ہے وہ سعودی کونسل خانے جو بیسیکلی استنبول میں واقع تھا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس طرح کے جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں وہ بیسیکلی اس ملک کی سرزمین شمار ہوتی ہیں جس ملک کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ترک حکومت کا یہ مطالبہ تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل لا یا اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا، اور اس لیے سعودی حکومت نے اس کو مسترد بھی کیا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام یا ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ کیپیبل ہے ان تمام عناصر کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے، کہ جو کسی نہ کسی حد تک آپ کہہ لیجیے بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی گئے ہیں، اور انہوں نے اس آپ کہہ لیجیے جو مرڈر ہے اس کو سٹیج کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کو اور کشیدگی، اس میں اس تناؤ کی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ضرور ملتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ اور خاص طور پہ اعلیٰ قیادت کی سطح پہ یقیناً اس معاملے میں ایک بہت ہی برزباری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کے نتائج ہیں وہ کم از کم ترکی اور ان کے سعودی عرب کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔
اچھا، امجد ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس بیان میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے جو سعودی عرب کا موقف کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں ولی عہد شہزادے کو، جن کی طرف عام طور پر اشارہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہوتا، کہ وہ اس ساری صورتحال سے باخبر نہیں تھے، تو سعودی حکومت کے موقف کو کس طرح سے تسلیم کیا جا رہا ہے؟ مغربی ملکوں کے اندر کس طرح سے اس ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے؟ اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہو تازہ ترین تو اس کے بارے میں بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔
بہت شکریہ بیجت۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ بات کہ خشوگی ایک جرنلسٹ تھا، دہشت گرد نہیں تھا، تو اس کی فیملی تو انٹائٹل ہے کہ اس کو اس کی باڈی کے بارے میں بتایا جائے یا حوالے کی جائے، یا کم از کم اس کی منگیتر جو ترکش ہیں ختیجہ جنگیز ان کو اس کے بارے میں مطلع کیا جائے۔ اب آتی ہے کہ کیونکہ وہ امریکن شہری نہیں تھے، شاید گرین کارڈ ہولڈر تھے، سعودی تھے لیکن سعودی ڈسیڈنٹ ان کے خلاف تھے، اور لکھتے بھی سعودی عربیہ کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے دونوں طرف میں وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ میر وہ سعودی ہے لیکن سعودی لوگوں کے خلاف ہے، امریکن نہیں ہے لیکن امریکن لوکل لوگوں کی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو جرنلسٹ کمیونٹی سے زیادہ توقعات تھی کہ وہ اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیتے۔ اب آتے ہیں دو جو بڑے فریق ہیں، اگر آپ اس کا ٹرائل ترکی میں کریں، سعودی عرب میں کریں، یا انٹرنیشنل ٹیریٹری پہ انڈیپینڈنٹ جگہ پہ کریں، تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ باڈی اور ایگ اینڈ چکن کے، باڈی کون دے گا اور پرپیٹریٹرز کون دے گا، اس کے اوپر ٹرائل ہو نہیں سکے گا جب تک یہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ اور یہاں اکنامک انٹرسٹ پلے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایویڈینشل آپ کو ٹرک نظر آتے کہ ہم نے اس کو دے دیا، لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ایک اسیسینیشن کے اوپر اگر آپ پرزور اس کا کمیشن بنا کے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو آپ یہ کھلا چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان ریاستوں کے لیے جو طاقتور ترین ہیں और इससे वही फायदा उठाएंगी जो इस तरह की कार्रवाइयों में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, गल्फ रियासतें हो, ईरान हो। कल को आप उनको किसी भी तरीके से यूएन में कमीशन बना के लेके नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आज अगर आपने इसको मसाल ना बनाया, अब वहां तक आ गई है उस क्राइम की। तो मेरे ख्याल में जब तुर्की ही निकल गया, उसने ही उसमें से कहना शुरू कर दिया कि हम बरारास्त इल्जाम नहीं लगा रहे हेड ऑफ स्टेट के ऊपर, अमेरिका निकल गया उसमें से कि वो भी उससे डायलॉग कर रहा है और बराह रास्त यूएन में इसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह किसी रियासत को वहां पे सवाल जवाब करने के लिए होती है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारे और आपके कहने के ऊपर किस तरह से मशीनरी हिलेगी। तो आई थिंक के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा प्ले कर रहे हैं, दोनों स्टिक एंड कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रायल की बात भी कर रहे हैं, मरूदे इल्जाम भी नहीं ठहरा रहे और उनके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोशां भी हैं। तुर्की ने अभी तक अपने तल्लुकात खराब नहीं किए, अमेरिका भी लग नहीं रहा, वो एंगेज कर रहा है और वे आउट निकाल के दे रहा है सऊदी अरेबिया को कि इस उलझन से वो निकल सके। इन द एंड एक ये एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन, इट विल बी कन्फाइंड टू लोअर लेवल मर्डर, जिसके ऊपर आपको अगर परपेट्रेटर हाथ ना लगे या कल को ये पता लगे कि जो जिन्होंने असैसिनेट किया वो पुलिस मुकाबले में मारे गए या उनको खत्म कर दिया गया है, तो इस तरह ये मामला दाखिल दफ्तर होता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये यूएन के पास मौका था कि वो कमीशन के जरिए कम अज कम प्यूनिटिव जुर्माना करते, लवाहकीन को कंपनसेशन लेके देते और एक 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 जरूर मिसाल बनाते, क्योंकि कल को हाई प्रोफाइल मर्डर्स और असैसिनेशन के ऊपर हम फिर वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहां से हमने यहां अपना होमवर्क छोड़ा
है। इसके ऊपर मैं कानूनी सतह पर भी आपसे बात जरूर करना चाहूंगी, एक सवाल मेरे पास है। रजा, आप ये बताइएगा, अभी बहुत अमजद मलिक साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया कि मुख्तलिफ जब मुल्कों की बात आ जाती है तो जाहिर है कि उसके अंदर बहुत हाई लेवल की बात होती है और उसमें इकनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं, दूसरी मसालियत भी होती है, सिफारती मामला भी होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और सबसे बात बड़ी बात यह थी कि जमाल खशोगी जो एक सहाफी थे, तो इसलिए सहाफियों का ये तंजीम जो बड़ी तंजीमें हैं उनका ये फर्ज बनता था कि वो इस मामले को आला से आला सतह तक उठाते चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं इस खास मामले के ऊपर? कुछ अरसा तक तो हमने इसको देखा कि बड़े जोरों शोर से इसके ऊपर बात होती चली गई, जैसा कि मैंने शुरू ही में कहा, लेकिन अब कुछ अरसे से मामला जो है लगता है दबा हुआ है। तो सहाफियों की तहफ्फुज की तंजीमें किस हद तक फाल रही और के वो इस सूरत हाल को वाज तौर पर बयान कर सकें, और क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में और क्या किए जाने का इम्कान आप देखते हैं?
जी बेजत, मैं इस पर ये कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो खशोगजी का कत्ल है ये तो एक यूं समझिए कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे दुनिया में सहाफती आजादियां जो हैं और जो सहाफियों के तहफ्फुज का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये देखिए इसमें जो सबसे खतरनाक और सबसे हैरान कुन बात ये है कि एक मुल्क के लिखने वाले को किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कत्ल किया गया और अब तो उनकी हलाकत का जो है वो बाकायदा सऊदी हुकाम ने एतराफ भी कर लिया है और इसके ऊपर दुनिया भर में जो है एक तरह से वावेला भी मचा है और मेरे ख्याल से तमाम जो सहाफती इदारे हैं जो कि सहाफियों के हकूक के लिए काम करते हैं या इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी बहुत ही यूं समझिए मौसर अंदाज से खशोगजी के लिए कैंपेन चलाई हुई है, मगर बदकिस्मती से ये सारी चीजें जो हैं ये जो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात हैं खसूसन अमरीका और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो दिफाई माहदे हैं और जो उनके यूं समझिए कॉमन इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से ये मामला जो है बदकिस्मती से आगे नहीं बढ़ेगा। अगरचे कि तुर्की इसमें अपना पूरा भरपूर रोल भी अदा कर रहा है क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो जो मुसलमान दुनिया है उसका नया लीडर बनना चाहता है, इसलिए भी वो सऊदी अरेबिया को
वो थोड़ा सा ये मौके का फायदा उठाकर उनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, पाकिस्तान को ही देख लीजिए कि पाकिस्तान में भी इस चीज का बहुत चर्चा हुआ और बहुत लोगों ने इसका इजहार अफसोस भी किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो हमेशा की तरह सऊदी एलाय है और हमारे वजीर आजम जो है वो वहां पर गए भी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, सऊदी अरेबिया ने माली इमदाद का जो है वो वादा भी किया है, तकरीबन $6 अरब का एक पैकेज भी फराहम किया। तो मसला ये है कि जब तक ये बड़े दिफाई जो इंटरेस्ट है दुनिया में, और जब तक अब ईरान जो है वो अब एक नया नए दुश्मन के रूप में अमेरिका की मौजूदा इंतजामिया के लिए उभर कर सामने आया है, तो जब तक इस तरह की ये मिडिल ईस्ट में और ग्लोबल सतह के ऊपर ये इस तरह के बड़े और ताकतवर इंटरेस्ट रहेंगे, तब तक ये इस तरह के मामलात के ऊपर बाकायदा जो है प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खशोगजी का जो कत्ल है उससे आलमी राय आमा जो है वो पहली बार बहुत मुद्दत के बाद एक तरह से मुतहरिक हुई है, और अमेरिका के अंदर भी जो पब्लिक ओपिनियन जिसे कहा जाता है वो भी माजी की नस्बत कहीं ज्यादा मुतहरिक हुआ। अगर आपके इल्म में हो तो जब 9/11 का वाकया पेश आया था तो उसमें अक्सरियत जो लोगों की थी तो उनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था या वो सऊदी शहरी थे, मगर उस वक्त भी तकरीबन कई साल भी उस तरह से राय आमा जो थी अमरीका में उसमें सऊदी अरेबिया के खिलाफ इस कदर जो है गम गुस्सा नहीं आया था, लेकिन इस बार जरूर हुआ है क्योंकि अमरीकी मीडिया जो है उसने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है।
बहुत शुक्रिया रजा का। हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट है, उसमें जल्दी जल्दी मंसूर साहब आप बताएं कि अरब चैनल्स खासतौर पर मशरक वुस्ता के चैनल्स पर या इजराइल ब्लॉक के अंदर इसको किस तरह से कवरेज इसको मिली, बिल्कुल कोई कमेंट।
आप कह लीजिए जो कंट्रोल कवरेज हो सकती है वो रही है, क्योंकि बराह रास्त इंफॉर्मेशन की एक्सेस जो है वो किसी भी आप कह लीजिए इदारे को नहीं थी, तो जो वेस्टर्न सोर्सेज से और जो खासतौर पर तुर्क जराया ब्लॉग से जो चीजें आती रही हैं उसी को स्कैन करके इतिहास से जो अरब जराया ब्लॉग जो है उन्होंने इस मामले को कवरेज दी है। और लेकिन इसमें खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उनकी फैमिली का कि उनसे सिर्फ अरब बराया ब्लॉक के जो इंटरव्यूज या एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज जो हैं वो जरूर जीनत बने हैं, कि जिसमें उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के हवाले से जो तहकीकात हैं उस जमन में खासतौर से जो सऊदी हुकूमत है जो क़यादत है उन पर एतमाद का इजहार किया, और इसी हवाले से जो इतलात हमें देखने को मिली कि इस मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन से पैरेलल एक जो और जो आप कह लीजिए ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा था वो डीएफ का ऑप्शन था कि जो अफेक्टेड फैमिली है उन्हें डीएफ दिलवाई थी। इसी नई की खबरें जो है मैं समझता हूँ सऊदी जराया ब्लॉक समेत जो है दीगर अरब जराया ब्लॉक में वो जगह पाती रही।
अच्छा, आखिरी मेरा बिल्कुल सवाल मलिक साहब, कानूनी तौर पर इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं किन इदारों पर उनकी जिम्मेदारी आती है, आलमी सतह पर कोई कानून है इस बारे में, बिल्कुल आखिरी मिनट।
इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है ये ममनू है यूएन के चार्टर के तहत, यूएन के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर कमीशन बनाए कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेरिटरी के ऊपर वियना कन्वेंशन के तहत काउंसुलेट में कत्ल हुआ है जिसको मान लिया गया है, तो इस मर्डर को अगर दोनों ममालिक अग्री करें तो ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डील कर सकती है, नहीं तो ये दोनों आपस में अग्रीमेंट कर लें टर्म्स कर लें और एक इंडिपेंडेंट कोर्ट बना दें और उसके तहत एक स्पेशल कोर्ट बन जाए जिसमें ये ट्रायल हो इसका मुकदमा, सऊदी अरब उन मुल्जमान को पेश करे और तुर्की तमाम शवाहिद और जो एक्सेसरीज और जो वहां पे मौजूद एविडेंस है उसको पेश करे, बकायदा उन लोगों को सजा हो, एक पीनिटिव और कॉम्पनसेशन का ऐलान हो और बकायदा डेड बॉडी हवाले करने के हवाले से दोनों ममालिक अग्रीमेंट करें ताकि जिन लोगों का घर का फर्ज जो है हलाक हुआ है उसको वो दफना सके उसकी फाइनल राइट कर सके। अगर आप ये इस तरह की चीजें नहीं करते तो आप इसका मतलब है ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं कि जो ताकतवर है जो मर्जी करे उसको हम पकड़ नहीं सकते। अदरवाइज फिर लोग दूसरे मुल्कों में हेड ऑफ स्टेट या दूसरे लोगों को जो आपको होता नहीं ये कवर होता है, ये कवर इसीलिए अवेलेबल है। अच्छा। कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट जो है दूसरे मुल्क में कन्वेंशन और जो मुआदात होते हैं आके साइन करते हैं और अटेंड करते हैं यूएन के फंक्शन, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन है कि उनको कत्ल नहीं किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का वक्त अब खत्म हुआ। मेजबान बहजत जिलानी, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर सिड्रिक फ्रैंकलिन को इजाजत दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इन्हीं प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और हमसे राब्ते में रहिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
امریکہ میں نہایت اہم وسط مدتی انتخابات جبکہ ختم ہو گئے ہیں، سیاسی بحث و تمہیز اور محاذرائی پر مبنی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تجزیاتی مباحثوں میں جو میڈیا پر جاری ہیں، ان انتخابات کے نتائج کے مضمرات پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے۔ انتخابات میں توقع کے مطابق کانگریس میں تقسیم نمایاں ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پھر سے اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ سینٹ میں ریپبلکنز اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامنگار مائیکل بومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے معاملوں میں ممکنہ اختلافات کے باوجود ہو سکتا ہے کہ سیاسی اور نظریاتی طور پر محاذرائی کا شکار کانگریس بعض شعبوں میں تعاون کی راہ نکال لے۔ واشنگٹن میں قائم بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر سے وابستہ تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ امریکی سیاست میں منقسم حکومت عام ہے، یہ بیشتر ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان تعاون اب بھی ممکن ہے۔ تاہم ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی کامیابی سے یہ بات تو واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قانون سازی کے ایجنڈے میں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ موجودہ ڈیموکریٹک اقلیتی لیڈر نینسی پیلوسی اسپیکر کے عہدے پر واپس آنے کی متمنی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2007 سے 2011 تک ایوان کی پہلی خاتون اسپیکر رہ چکی ہیں۔ ادھر سینیٹ میں ریپبلکن اکثریتی لیڈر مچ میکونل اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ اور پیلوسی نے پہلے ہی اشارہ دیا ہے کہ دونوں مشترکہ راہ کی تلاش کے خواہش مند ہیں۔ بدھ کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ امید ہے کہ ہم اگلے سال مل کر اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے، تجارت اور نسخوں پر تجویز کی جانے والی ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے جیسے معاملات میں امریکی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے خاطر کام کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہم ایسا کر سکیں گے۔ نینسی پیلوسی نے وسط مدتی انتخابات کے ایک دن بعد اخباری نمائندوں سے کہا کہ ہم اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی ممکن ہو ہم مشترکہ راہ عمل تلاش کریں۔ ہمیں لازماً اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم ایوان نمائندگان میں عدالتی کمیٹی کے اعلیٰ ڈیموکریٹک رکن جیری نینڈلر کا کہنا ہے کہ امریکی عوام اپنی حکومت کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کانگریس سے کس چیز کے طالب ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ اسے پسند نہ کریں، لیکن ان کی انتظامیہ کو ہمارے قوانین اور امریکی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے انتباہ کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ کے بارے میں تفتیش کا سیلاب جنگی انداز اختیار کر لے گا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق وفاقی بجٹ اور اوباما کیئر نامی ہیلتھ انشورنس کے معاملات پر مہازارائی کی کیفیت سے شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ کیپیٹل ہل کے موجودہ منظرنامے کے پیش نظر اگلے دو سال امریکی سیاست کے لیے یقیناً دلچسپ اور امکانی طور پر مارکہ آرائی پر مبنی ہوں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔